الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعترة الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أحبابهم أجمعين. پانچ سو ستانوے 597 آج کا درس 7 ستمبر 1997 دو خصوصیات کے ساتھ واقع ہو رہا ہے. ہمارے درس کا جو خاص انداز ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی کیلنڈر کی جن تاریخوں کے قریب قریب یہ درس ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے, اور جس ملک کے ہم باشندے ہیں اس ملک کے کیلنڈر کی بھی جو اہم تاریخیں, اگر وہ ہمارے درس کی تاریخ درس کے دن سے مطابقت رکھتی ہیں تو کچھ تذکرہ اس کا بھی ہو جائے, لیکن دونوں تذکرے درس کے انداز کو اور مقصد کو نقصان پہنچائے بغیر. مذہبی کیلنڈر میں معصومین سے منسوب تاریخیں ولادت اور شہادت کی, علماء کرام سے ربط رکھنے والی تاریخیں, چنانچہ آج ہمارے مذہبی کیلنڈر کے اعتبار سے 7 ستمبر مرحوم مولانا عباس علی نجفی صاحب قبلہ کا چہلم واگرے جی میرپور خاص میں ہو رہا ہے, اور دوسری جانب ملکی کیلنڈر کے اعتبار سے 6 ستمبر 7 ستمبر 8 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یوم فضائیہ, یوم بحریہ. یہ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا ہمارا درس رہے گا اپنے اسی انداز میں, لیکن یہ دو مناسبتیں آپ کے ذہن میں رہیں. اب آئیے پہلے تو ہم اپنی ایک اور کوشش کے مطابق جو اکثر کوشش کی جاتی ہے ان دو مناسبتوں کو آپس میں جوڑیں. مرحوم مولانا عباس علی نجفی صاحب قبلہ اگر کہ سندھ کے بہت دور افتادہ علاقے میں زندگی گزاری, لیکن بعض حوالوں سے کم از کم کراچی کے وہ مومنین جن کے درمیان یہ درس ہو رہا ہے وہ مولانا کے نام سے واقف ہیں. خاص مولانا عباس علی صاحب مرحوم کو ذہن میں رکھیں یا ویسے ہی علماء کرام کی جو تمام خدمات ہوتی ہیں, اس کا 6 ستمبر سے تعلق بھی. یہ جملہ کہیں توہین کا سبب نہ بنے تو اس کو پلٹ دیا جائے کہ 6 ستمبر کی تاریخ کا ہمارے علماء کرام کی ان خدمات سے بھی ایک تعلق ہے. یہ جملہ سیاسی اعتبار سے غلط نہ بنے, دونوں کو ملا دیا جائے. علماء کرام کی خدمات اور 6 ستمبر وہ ایک ہی موضوع کے دو حصے ہیں. آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے ایک اصطلاح بہت چل نکلی تھی, اسی کو ذہن میں رکھ کے یہ جملہ میں نے کہا. دفاع نظریاتی سرحدوں کا, جغرافیائی سرحدوں کا. چند سال پہلے یہ لفظ بہت تھا کہ ہماری نظریاتی سرحدیں, اپنی حد تک وہ بات صحیح بھی تھی. علماء کرام کا کام ہوتا ہے ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت, تو بحیثیت مسلمان اور مومن ہم ایک نظریے کے دائرے میں, اس نظریے کے دائرے سے باہر جانے کی ہمیں اجازت نہیں, ہم جانا بھی نہیں چاہتے, لیکن اگر کوئی زبردستی ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہے یا اس نظریے کو باہر سے نقصان پہنچایا جائے تو جن کا کام ہے اس سرحد کی حفاظت وہ کہلاتے ہیں علماء اور مبلغین. شاید یہ جملہ جو 12 سال پہلے سیاست میں چل نکلا تھا آپ کا ذہن نہ پہنچا ہو کہ یہ جملہ خود ایک حدیث کا ترجمہ ہے. شاید یہ جملہ استعمال کرنے والے کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ میں کسی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, اور وہ حدیث جسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی مشہور بحث ولایت فقیہ کے شروع میں نقل کیا. ولایت فقیہ اس درس خارج کا نام ہے جو امام خمینی نے نجف اشرف پہنچنے کے بعد اس وقت بھی تفصیل دیا, جب بعض مومنین نے کرام نے بھی یہ سوال کیا کہ کیا نظریہ جس کی بنیاد پر آپ کو شاہ کی اس ظالم حکومت سے ٹکرا کر اپنے آپ کو اس زحمت میں ڈالنا پڑا کہ ملک سے ہجرت کی گئی, بے وطنی اختیار کی گئی, در بدر جانا پڑا. تو اس نظریے کو واضح کرنے کے لیے جو درس خارج امام خمینی نے دیا تھا, جو اردو ترجمہ حکومت اسلامی کے نام سے موجود ہے, یہ اس لیے اشارتاً میں بتا گیا کہ درس خارج کسے کہتے ہیں یہ کام آدمی نہیں سمجھ سکتا. لیکن اس وقت بھی ایک درس خارج اردو میں موجود ہے, اسے پڑھ کر ذرا اندازہ ہوگا. یہ تحریری کتاب نہیں ہے, یہ تقریر ہے امام خمینی. تو اس کے اندر بالکل شروع ہی میں جو حدیث لکھی ہے, جو درس خارج اسٹائل ہوتا ہے کہ اپنے موضوع پر پہلے آیات اور احادیث کو جمع کیا جائے اور اس کے بعد ان کی تشریح اور وضاحت کر کے نظریے تک پہنچا جائے. العلماء و اصول الاسلام, علماء اسلام کے قلعے, یہ بہت مشہور حدیث ہے. اور فضائل علماء سرسری پڑھنے والے اسے سرسری ہی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو لفظ قلعہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو آج نظریاتی سرحد کہا جائے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں کسی بھی علاقے یا شہر کی حفاظت اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا, اس کے چاروں طرف ایک دیوار کھینچ دو, ایک فصیل قائم کر دو, لاکھ دشمن آ کے سر پھٹکے گا لیکن اس دیوار کو نہیں توڑ پائے گا. اور اگر اس دیوار میں کہیں پہ کہیں کمزوری رہے گی تو بس اس شہر کا پھر خدا ہی حافظ. جتنی وہ دیوار مضبوط ہے اتنا دیوار کے اندر رہنے والے محفوظ, جتنی وہ دیوار کمزور ہے اتنا اس دیوار کے اندر رہنے والے خطرے کے عالم میں ہیں, چاہے ان کے اپنے گھر بہت مضبوط بنے. چنانچہ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو لوگ اس وقت اپنے گھروں کی دیواریں اونچی نہیں کراتے تھے اور اپنے گھروں کے دروازوں کو مضبوط نہیں کراتے تھے, بلکہ سب جاتے تھے فصیل شہر کو دیکھنے کے لیے, اور جہاں کمزوری نظر آتی تھی اس کمزوری کو پر کیا کرتے تھے. اور جب بھی دشمن کسی شہر میں داخل ہوا اسی صورت میں داخل ہوا کہ یہ شہر میں سے بعض افراد نے غداری کی اور فصیل قلعے کے دروازے کو کھول دیا اور یہ فصیل کمزور ثابت ہو. اب یہی جملہ کہ شہر کی حفاظت کا انتظام کس دیوار کے ذریعے کیا جائے, پیغمبر نے علماء کو اس سے تشبیہ دی, بلکہ تشبیہ بھی نہ کہا جائے, یہ نہیں کہا کہ علماء فصیل شہر جیسے, بلکہ یہ کہا کہ علماء فصیل شہر ہیں, نظریاتی سرحدوں کے محافظ. اب اس مختصر سے 2-4 منٹ کے معروضے سمجھنے والوں کے لیے کئی اشارے آ گئے. میں ان کو اس لیے نہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ویسے ہی میرا موضوع آج اتنا پھیلا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. یہ تو ایک فیصلہ میں کر کے آیا کہ حسب عادت وعدہ خلافی تو کرنا ہی, یعنی 2 جمعے پہلے اعلان تھا کہ 8-7 ستمبر کو مدرسۃ الواحدین کے حوالے سے بات ہو, وہ تو نہیں, اب وہ 15 ستمبر, وہ اگلی تاریخ یعنی 14 ستمبر اگلا اتوار. تقریب میں جہاں جہاں جمعہ سے بٹا کے اتوار کر لیجیے گا, خیر اگلا اتوار. لیکن اس سے ہٹ کر بھی کئی چیزیں آج جمع, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یوم دفاع پاکستان کل آپ نے پورا دن اس کے حوالے سے سنا ہوگا, اگرچہ اس دن کی اس عظمت کو تھوڑا گہنا دیا کسی کی موت اور تقسیم کے مناظر نے, لیکن بہرحال دن اپنی جگہ. تو یہ سب سے پہلے علماء کرام جو اصل میں ہماری نظریاتی یا عقیدے اور ایمان کی سرحدوں کے محافظ, اور یہ ارشاد پیغمبر. اب قوم جتنا ان کو طاقتور کرے چاہے خود اپنے آپ کو کمزور کر لے, اپنا گھر اگر آپ نے کمزور رکھا لیکن فصیل کو مضبوط کیا آپ محفوظ. فصیل کو آپ نے کمزور کیا, اپنے گھر کو آپ نے خلاف بنا دیا, دشمن ایک دفعہ داخل ہو گیا شہر کے اندر, ذاتی انفرادی افراد کے بتائے ہوئے قلعے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اس کے مقابلے. یہی چیز جو پیغمبر نے ایک ایسی مثال کے ذریعے واضح فرمائی, یہی چیز اگر اس انداز سے کہی جائے کہ چاہے آپ کے بچے واقع کریں اس کے گھر میں واقع نہیں ہونا چاہیے, چاہے آپ پیدل جوتیاں چٹکاتے پھریں اس کے پاس مثلاً سواری ہونا چاہیے, تو دیکھیے یہ کتنی خطرناک تقریر بن جائے اور لوگ اس سے کیا مطلب نکالیں گے. لیکن جب آپ مثال کی منزل پہ پہنچ, اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے مثال نہیں دی, مثال کے لیے عربی میں لفظ کا آتا, لیسا کمثلہ کاف آتا, زید ان کا لفظ زید شیر جیسا مثال نہیں دی, بلکہ واقعان کہا ہے کہ یہ اسلام کے قلعے. اب خود ہی سمجھدار سمجھتے کہ اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ وہاں کی مضبوطی ہوتی, اور خود ہی انسان سمجھے کہ اس شہر کی دیوار کو اگر وہ اپنی سازشوں سے, اپنی تہمتوں سے, اپنی قیمتوں سے, اپنی الزام تراشی سے نقصان پہنچا رہا تو وہ نقصان ان کو ہوگا کہ نقصان اپنے آپ کو ہوگا. خیر یہ تو میں ان دو چیزوں کا ربط ملا رہا تھا جو خود ایک پوری تقریر بنی جا رہی, اور وہ دو چیزیں یہ کہ آج جو ایک عالم کا چہلوم ہے تو وہ بھی اصل وہ عالم کے حوالے سے بھی دفاع کا دن ہوتا, وہ یوم دفاع ہوتا, اور یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں اس نقطے کو کئی مختلف انداز سے سمجھایا گیا. یہ بھی تو کہا گیا جو غالباً پچھلے اتوار کو یہاں حدیث آئی تھی, اور پھر پچھلے اتوار کی تقریر جب منگل کے دن بڑے امام باڑے میں ہوئی وہی موضوع, تب بھی حدیث آئی کہ اسلام کی دیوار میں شگاف پڑتا ہے فقیہ کے انتقال, قیامت تک یہ پر نہیں ہو سکتا شگاف, یہ وہی تصور ہے فقیر اور یہی تصور ہے وہ قلعے والا. یہی چیز اس انداز سے بیان کی گئی کہ کسی عالم کی موت شیطان کے لیے روزے مسرت اور روزے عید ہوتا, اور خالی اتنا نہیں تھا وجہ بھی بتائی کہ شیطان اس لیے خوشی مناتا ہے کہ آج میرے راستے کی اتنی بڑی رکاوٹ ہٹ گئی, اتنی بڑی رکاوٹ ہٹ گئی ہے کہ جنہیں میں اب گزرا نہ کر سکا فقط اس عالم کی وجہ سے, یہ ان کو بچا بچا کے رکھتا. وہی تصور کہ فصیل جب ٹوٹتی ہے تو دشمن کے لیے روزے عید ہوتا, شہر میں بھی بعد میں داخل ہوگا ابھی تو وہ جشن منائے گا بس اب ہم بھیگ گئے اب ہم کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ دیوار کا ٹکڑا ہے رکاوٹ تھی میرے اور میرے دشمنوں کے درمیان. یہی جملہ کہ عالم کی یہ حیثیت و اہمیت اتنے مختلف انداز سے سمجھائی گئی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نظریاتی ایمانی عقائد والی دینی سرحدوں کا محافظ. مولانا عباس علی نجفی صاحب جملہ جن کا کام توفیہ تھا اسی مدرسۃ الواحدین کا, پہلے وہ سمجھاتے تھا تو یہ جملہ سمجھنا آسان ہو جاتا, توفیہ تھا ایکسٹینشن تھا اسی مدرسۃ الواحدین کے کام کا. اگر مدرسۃ الواحدین کا کام اس اعتبار سے زیادہ اہم ہمیں نظر آیا کہ وہاں قوم کی توجہ زیادہ تھی, اور یہ اس جملے کے ساتھ یہ والا موضوع اگلے اتوار کے. لیکن پاکستان اور خصوصاً سندھ کے مقامی حالات میں مولانا محترم نے جو خدمات انجام دی یہ وہی تھی جو 15 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ بے عین ہی نجف اور خم کی نقل, اگر اس انداز سے وہ مدرسہ بنتا تو وہ فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا وہاں کسی حوضے کی ضرورت, یعنی حتیٰ وہ کہ جسے ہم جعلی حوضہ کہتے ہیں وہ بھی, یا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مبلغین کی زیادہ ضرورت, اور یا دونوں کام ہمیں پیرلل کرنا, ایسا نہ ہو کہ موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو یہ لگے کہ وہ علاقہ صرف جہاں محبت اہل بیت ہمیشہ سے رہی لیکن نماز جنازہ لیکن نکاح لیکن جو دیگر شرعی رسومات ہیں اس کو ادا کرنے والا کوئی مومن نہیں, یہ ضروریات کو پورا کرے, یعنی جیسے 40 سال سے چل رہا ہے مسئلہ 20 سال اور چلنے, اس دوران بڑے بڑے علماء ہم تیار کرتے ہیں جو درس خارج حاصل کر کے آگے خدمت کریں, مگر اس بڑی تیاری کے درمیان سے ایسا نہ ہو کہ حالات اتنے پلٹے کہ وہ آ جائے تو کام کس میں کرے.
موضوع ہی ختم ہو چکا ہو, اور دوسری جانب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے طالب علم تیار کیے جائیں, تو پتا چلے کہ ہمیشہ ماحول یہی غلط, دونوں کو پیرلل کر کے چلانے کی کوشش کی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں, باقی ہر جگہ تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہاں کا درد اس سے طویل عرصے سے ہو رہا کہ اس قسم کے جملے آ سکتے ہیں کہ مولانا عباس علی میں جو بھی صاحب سے ملا, جن کا تعلق بہرحال سہرن صحیح سواد والا صاحب ایک ایسے گھرانے سے ہے جو خاصا مقدس مشہور گھرانہ تھا مولانا غلام مہندی صاحب سے ملا تھا, لیکن مولانا غلام مہندی صاحب سے ملا کی تعلیم رکھنا ہوگی, وہاں ان کے تقوی اور تقدس کی شہرت. عباس علی صاحب سے ملا جب تعلیم حاصل کرنے نجف گئے تو نجف اشرف میں ان کی ایک نظر کی شہرت ہوئی, یعنی بہت ایرانی اور عراقی ہمیں کافی عرصے بعد ملتے تھے, وہ پوچھتے تھے اسی نظر کے حوالے سے, اور وہ نظر یہ تھی, نظر کے دو تین مسائل مجھے بیان کرنا ہے, نئے مسئلے مومنین کرام کے لیے بالکل نئے مسئلے ہوں. لیکن آج فی الحال اتنے سارے موضوعات کی ریل پیل ہے, وہ تفصیل تو الگ آئے گی, لیکن اشارتاً میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں مذہبی لوگوں کا ایک طریقہ کار کہ نظر اس لیے بھی مانی جاتی, ہم تو مانتے ہیں صرف اللہ سے کچھ لینے کے لیے, صحت مل جائے, نوکری مل جائے, کاروبار چل نکلے, لیکن بعض اوقات مذہبی حوالے سے نظر مانی جاتی, ہمارے حوضے اصلی جو جینئر ہوگا اس کے اندر نظر کا یہ طریقہ کار طویل عرصے سے رائج, نظر مانی کہ اگر میری نماز شب قضا ہو گئی تو میں اگلے دن روزہ رکھوں تاکہ اس حوالے سے صحیح نماز شب قضا نہ ہونے پر, نظر مانی گئی کہ مثلاً اگر کسی دن میں نے اپنا درس یاد نہیں کیا تو میں متواتر 100 رکعت نماز پڑھوں گا اس رات, اپنے آپ پر اپنے آپ کو ایک شرعی سزا دے, خصوصیت کے ساتھ یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتی کہ دنیا کا کوئی طالب علموں والا نظام بغیر کسی خوف کے نہیں چلتا, اور ہمارے حوضے اور دینی مدارس میں سزاؤں کا کوئی تصور ہی نہیں, جس سے بعض اوقات عوام الناس چڑتے پر ہی مانا ہے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں, کوئی نظام ہی نہیں, لیکن اس نظام نہ ہونے کی دو وجوہات, جس میں سے ایک وجہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق, ورنہ میں کہیں اور دونوں وجہ بتانے لگا تو پھر کہیں اور چلا جاؤں گا, ایک وجہ یہی کہ جو ہر آدمی تھوڑا سا مسائل کو جانتے خصوصاً ریاض کے مسائل کو, انہیں پتا کہ سزاؤں کا نظام کتنا مشکل ہو جائے گا اگر دیے کے مسئلے معلوم, ریاض کے مسئلے اگر معلوم, حتیٰ یہ کہ جب یہ مسائل لوگوں نے ابتدائی طور پہ سنے تو کہا تھا کہ پھر تو 1 گھنٹے جو ٹیوشن پڑھانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا, اور کہاں پورا وہ سسٹم چلانا, تو اس کے بدلے میں دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آدمی کے اندر سے احساس پیدا ہو, لیکن احساس کے لیے اوپر سے کوئی دباؤ ہونا چاہیے, وہ نظر کا دباؤ ہوتا. مولانا عباس علی صاحب قبلہ نے جب تعلیم کے لیے نجف اشرف کے حوضے میں قدم رکھا تھا تو ایک منت مانگی کہ جتنے عرصے میں نجف اشرف میں سوائے عربی زبان کی اور کسی زبان میں گفتگو نہ کروں, زائرین سے دوسری بات, اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے تمام دینی علوم اساس ہے عربی کو سمجھنا, اور یہ اکثر ہمارے یہاں کمزوری رہ جاتی ہے کیونکہ بہرحال زبان کوئی اور زبان, یہ جملہ بھی ایک طرح سے میں غلط کہہ گیا, غلط کا مقصد غلط مجمع میں کہہ گیا, یہ تو مدارس کے ماحول میں مجھے کہنا, بہرحال اس حوالے سے اس وقت بڑی شہرت, اور اس نظر کی وجہ سے انہوں نے اس اساس کو سنبھال لیا. میری پہلی ملاقات مولانا عباس علی نجفی صاحب کے بلا جب ان کے ذہن واگرے جی کے مدرسے کا خاکہ ابھر رہا تھا, کام شروع ہو چکا تھا لیکن اس پیمانے پر, پہلی ملاقات 1981 سفر حج کے دوران, یہ 1981 کا سفر حج اس اعتبار سے میرا خاصا اہم سفر تھا کہ اسی سفر میں شہید قائد ان سے بھی میری پہلی ملاقات ہوئی, اور اس وقت دور دور تک کسی کے سان و گمان میں بھی نہ, اور ہم سب لوگ مولانا عباس علی صاحب یہ چھوٹے سے گروہ کی قیادت کر رہے ہیں, شہید عارف حسینی صاحب جو بارہ گراج سے ایک چھوٹے سے قافلے کی قیادت کر رہے تھے اور کراچی سے یہ کاروان. ہم تینوں ہی پہلی مرتبہ ایک ساتھ سعودی عرب کی انتظامیہ اور معلم سے دسے گئے اور اس کے نتیجے میں آپس میں بیٹھ کے خاصی باتیں اس حوالے سے ہوئیں جن کے فوائد اس کے بعد نکلے. لیکن اسی وقت مولانا نے اس سے حج کی یہ بات کہی کہ حج دل چاہتا ہے جو ایک بار حج سے چلا جائے. ایک عجیب بات ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بار بار جاؤں اور اس کے لیے وہ ہر طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہے. حتیٰ یہ کہ اس کے لیے اس کو سازشیں کرنا پڑے تو سازشیں کرتا ہے. کسی بھی ٹان پکڑ کے کھینچنا پڑے تو وہ ٹان پکڑ کے کھینچتا. میرا حد کبھی نہ رکنے پر ہے. یہ بھی ایک بہت اہم لیکن الگ موضوع. آج غالباً یہی تقریر ہو رہی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ الگ موضوع. اس وقت مولانا نے کہا لیکن میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں کہ سندھ کا جو ماحول میرے سامنے ہے اور یہ بہت خطرناک ماحول تھا 1981 کیونکہ ٹھیک یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار جس کا کام ہی یہی تھا کہ کسی طرح تشیعوں کا نام و نشان مٹایا جائے اور وہابیت کو پھیلایا جائے. 1981 حکمران کے قدم اس وقت جم رہے اور سندھ اس کی سیاسی توجہات کا بھی مرکز تھا اور سندھ اس کی اس مذہبی ضرورت کا بھی مرکز تھا. سندھ کے اندر جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں را میٹیریل بہت تھا. اب یہ کارخانہ لگانے والے کی ہنر اور مہارت کا دار و مدار تھا کہ اس کو کس طریقے سے وہ گھما کے لے جائے. اس لیے یہ عقیدے کے اعتبار سے سب مولائی تھے, عمل کے اعتبار سے سب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے تھے. میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب عقیدے کو استعمال کر کے عمل اس کے مطابق کر لیا جائے یہ بھی ایک طریقہ. عمل کو اس سے فائدہ اٹھا کر عقیدے کو بھی بدل کے ایسا بنا لیا جائے یہ سامنے والے کے لیے فائدہ. بس اب اس وقت جس کو پہلے سبقت کا موقع مل گیا وہ جیت جاتا. البتہ کیوں عقیدہ عام طور پر عمل سے زیادہ طاقتور ہوتا, اس لیے صاحبان ایمان کے لیے نسبتاً زیادہ بہتر کام. لیکن اس کے مقابلے مخالف برابر کی سطح کا نہیں, اس کے ساتھ حکومتی وسائل, اس کے ساتھ بیرون ملک کی تمام تر مادی اور عیش و آرام والی سہولتیں تھیں اور صاحبان ایمان بالکل خالی. یہاں فقط عقیدہ تھا, وہاں پہ روٹی, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا. ایک طرف دولت ہو اور ایک طرف عقیدہ ہو. تو مولانا عباس علی صاحب 1980 اور 1981 میں دیکھ رہے تو بہت ہی اہم وقت آ گیا. اور وہ یہ وقت ہے کہ ایک طرف حکومتی وسائل عراق ایران جنگ چھڑنے کی بنا پر عرب ممالک کی ساری توجہ اور ہمدردیاں شیعہ دشمن تحریکوں کے ساتھ, یہ بہت ہی نازک وقت. چنانچہ انہوں نے اس سے خاص طور مدینہ منورہ کے اس مکان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو مکان اب ٹوٹ چکا اور وہاں تک حرم پہنچ چکا لیکن مسجد النبوی سے اتنا قریب تھا اس وقت کہ کھڑکی کھلتی تھی اور سامنے وہ گنبد نظر آتا تھا جو 1984 تک 10-10, 15-15 دن مدینے میں رہنے کے بعد بھی نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ہر طرف سے وہ بلڈنگوں میں گھیرا. کہا تھا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے حد سے زیادہ ضروری وہ کام, اور یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے. کئی علماء کرام کے حالات میں یہ کہ مولا کے روضے کی زیارت کو جاتے ہیں, نجف میں رہ رہے ہیں 10-10 سال, اور روضے سے ان کو حکم ملتا ہے کہ تم جا کے درس دو. یہ جو 5 منٹ زیارت کے لیے آئے اس سے زیادہ اس وقت ثواب اور فائدہ اس کے اندر. عوام کے لیے بالکل الٹی ذمہ داری, جتنا زیادہ زیارت کرو اچھا, اور علماء کے لیے بالکل الٹی ذمہ داری. چنانچہ اس کو سمجھا گیا اگر کہ کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا لیکن حالات, زمانہ, صاحبان ایمان کی عمر اور جیسے طالب علم مل رہے اس کے اعتبار سے سندھ کی حد تک ایک خاصا اہم کام ہوا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مدرسۃ الواعظین کے کام کا ایکسٹینشن, تو اس کے اندر وہ جھلک گئی کہ پھر اس ایک مدرسے سے کئی مدرسے کھلے اور اس وقت تقریباً سندھ میں 11 بدا ہوا. اگر اب تو مارک کہنا مشکل ہے لیکن پہلا قدم یہی ہوتا کہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ درست ہوتی چلی جاتی. یہ نظریاتی صاحب جو کہ حفاظ محافظ کا نام تھا, جن کا تفصیلی تذکرہ اس وقت واگلے جی میں ہو رہا ہوگا, علماء کرام پہنچے ہوئے ہیں پاکستان پر. مگر یہاں پر بات کو فقط اس لیے روک رہے ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہوں. مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اور وہ یہ ہے کہ جب کام شروع کیا گیا تو حوصلہ بس اور وسائل کی قلت کو دیکھ کر مایوس ہو جانے والا ماحول مایوس نہیں. اور یہی پیغام 6 ستمبر کا پیغام ہے کہ جو ہمارے جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کر دے. 6 ستمبر کے حوالے سے گزشتہ 2-3 سال سے اور خاص طور پر اس 1 سال اب ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی کہ جس سے وہ سارا تصور ہی ٹوٹا جا رہا اور عام افراد سے بھی نہیں ایسے افراد سے جو اس وقت دفاع پاکستان کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. افواج کے سابق سربراہ ایک عجیب کہانی پیش کرتے ہیں. میرا موضوع کبھی بھی تاریخ کے سرسری حالات بیان کرنا نہیں ہوتا اور پھر اپنے ملک کی تاریخ جو اتنی تازہ اور جدید ہے کہ حالات ہی جانتا ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہی اور اخبارات ہی کا کم دماغ نہیں خراب کرتے کہ یہاں بھی آپ کو مزید اس میں زحمت دی جائے. لیکن اس سے ایک نقطہ ہے جو آئندہ اتوار کا موضوع بننے والا ہے. ایسی تاریخ جو ہماری آنکھوں کے سامنے کی جو لوگ آقائے محسن الحکیم کی تقریر کر چکے تقریباً ان میں سے ہر ایک اس وقت کم از کم اتنا سمجھدار تھا کہ 1965 کے حالات اس کے ذہن میں ہوں اور صرف 32 سال گزرے اور بالکل اس وقت الٹا واقعہ پیش کیا جا رہا جب اتنی جدید تاریخ کو جس کے گواہ کم سے کم کروڑ ڈیڑھ کروڑ عوام تو ہوں گے اس وقت اس واقعے کو اس طرح سے بدلا جا سکتا ہے. یعنی اب جو تصویر پیش کی جا رہی ہے یا یہ غلط اور وہ صحیح یا یہ صحیح ہے اس وقت ہمیں کچھ پتا نہیں. دونوں حالتوں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ تاریخ حس کرنے سے اگر کوئی آدمی اتارا تو آج اس جدید زمانے میں بھی جہاں میڈیا کی ترقی نے ہر چیز کو کھود کے نکالا وہاں بھی یہ بدلا جا سکتا کہ 1400 سال اور 1300 سال پرانی تاریخ اگر اس انداز سے واقعات کو بالکل بدلا بدلا دکھایا جاتا تو ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے. یہ جملہ اگلے اتوار کے لیے رکھیے گا, اس کا توسیع اگلے اتوار کو ہوگا. اصل جو بات مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ 1965 کی جنگ اگر وہی جو اب تک ہم سمجھتے آئے ہیں اور انشاءاللہ وہی صحیح ہو ہمیں ایک پیغام بھی دیا اور یہ پیغام وہ ہے جو اسلام کا بنیادی پیغام اساسی پیغام اور وہ پیغام یہ کہ کبھی تمہارا دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ اس کے سامنے نہ حوصلہ پست کرنا نہ ہتھیار ڈالنا ریزسٹنس یا مزاحمت آخری سانس تک واجب جسے فوجی زبان میں کہا جاتا کہ آخری سپاہی تک اور آخری گولی تک ہمیں لڑنا. لیکن وہاں سپاہی اور گولی اسلام نے یہ کہا آخری سانس. اچھا یہ وہ پیغام ہے جو میں نے محفل مرتضیٰ کے سورہ یوسف کی تفسیر میں کئی مرتبہ دیا کیونکہ سورہ یوسف اس لیے میں اس کو بیچ میں لے آیا کہ پروردگار کا ایک وعدہ بھی وہی پورا ہوتا نظر آ رہا. حالات حضرت یوسف کے لیے ایسے بنا دیے گئے کہ گناہ سے بچنے کا راستہ کہیں نہیں. چاروں طرف سے اس کمرے کو بند کیا گیا, کوئی امکان ہی نہیں ہے. سارے دروازے بند, کھڑکیاں بند, دیواریں پڑی, پردے پڑے, کہیں سے بچنے کا راستہ نہیں. آدمی بچ کے جائے تو کہاں جائے. اور مزید اس کی تائید قرآن نے کر دی, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ. قرآن نے کہا کہ سارے دروازے بند تھے. یہ آیت ہے قرآن کی. یوسف کو گناہ کی پیشکش کی, یوسف گھبرا کے بھاگے. اچھا یہاں پہ اتنا تجربہ تو مجھے ہے کہ قوم اس کا کوئی جواب بھی دے سکتی, کوئی کہہ سکتا بھاگنا فطرت انسانی کیوں نہ. یعنی اگر فطرت انسانی ہے نا تب بھی میری بات ثابت کہ اللہ نے فطرت میں یہ رکھا کہ آخری سانس تک جد و جہد کرنا یا جد و جہد کرنا ہتھیار نہیں ڈالنا. لیکن جان کو خطرہ ہو اس وقت کے بھاگنے میں اور یوسف کے بھاگنے میں فرق. جان کو خطرہ ہو تو آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے, ناخنوں سے بھی اگر اسے کانکریٹ کی دیوار کو کھرچنا پڑے تو کھرچنے کی کوشش کرتا. لیکن یوسف کی جان کو خطرہ نہیں, گناہ تھا. اور ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں یہ لفظ گناہ نہ بن جائے. اور مزیدار گناہ تھا, گناہ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مزیدار گناہ ہوتا, مزیدار گناہ اور معمولی فقہ جاننے والے اگر مسائل فقہ کو جمع کریں تو ایسا گناہ تھا جس کی شرعی اجازت تھی. جب انسان کے لیے مسئلہ حرج پیدا ہو جائے, گناہ سے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے اور گناہ ہو جائے, وہ معاف. چنانچہ جب ایسا ماحول بن جائے کہ آپ درس میں بھی بیٹھے تو گناہ کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے, تو پھر واجب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ کے کہیں اور جا کے درس, اور وہاں بھی آواز آئے تو کہیں اور نہیں. دیکھیے آج کل گانا اتنا بڑھ گیا ہے کہ کہیں بھی آپ جا کے بیٹھیں یقیناً یہ آواز کان میں آئے گی. چنا جو خود بخود آ رہی ہے وہ آپ کے لیے معاف. اور اسی طرح بعض اور گناہ. لیکن یوسف اس وقت ان احکامات شریعت کو استعمال کر کے گناہ کو جائز نہیں بنائے, جان کا خطرہ نہیں ہے. وغلقت الابواب, سارے دروازے بند ہو گئے. یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے نہیں, مولانا فاطمی صاحب کے واقعے کے حوالے سے بھی نہیں, بلکہ مدرسۃ الواحدین اور آغا روحانی کے حوالے سے بھی. اور ہم نے سیاح کی ابھی دیکھیے بات مکمل ہوتی ہے, 11:30 بج گئے یعنی درس کا وقت پورا ہو گیا, وہ ان کو مکمل کر دینا. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں آج تک اگر ایک ایک موضوع کی تفصیل میں 2-2 منٹ کے لیے بھی جاتا تو یہ تقریر عمر نوح چاہیے تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے, کہاں کہیں چھوٹی سی بات. ہوا کیا بھاگے, اب کیسے ہی پہنچے عزیز مصر کھڑا دروازے پر. اور اس وقت زلیخا نے واقعے کو بالکل بدل دیا. ابھی میں نے کہا 32 سال میں واقعہ بدل گئے, زلیخا نے تو 32 منٹ یا 32 سیکنڈ میں واقعے کو بدل دیا. جو بے قصور تھا وہ قصوروار بن گیا, اور جو گناہگار تھی وہ بالکل معصومہ بن گئی. اچھا, اور یہ کوئی عورتوں کا مزاج دیکھیں تو کوئی عجیب بات بھی نہیں لگتی. آپ شام کو کبھی گھر آئیں, ایک ہی بات ہے, ساس سے سنیں کہ کیا ہوا, یعنی اپنی ماں اور بیوی سے سنیں کیا ہوا, بالکل الٹا نظر آ رہا ہوگا. آپ کا ذہن جو بند ہو جائے گا کہ آخر کیا چیز آئی. دونوں لیڈی رپورٹرز کی رپورٹ جو ہوگی نا وہ ایسا ایک دوسرے سے ٹکرا رہے, واقعہ ایک ہی ہوگا, بات ایک ہی ہوئی ہوگی, لیکن ساس کیا کہے گی اور بہو کیا کہے گی. تو جناب یوسف کے واقعے میں زلیخا نے 32 سال تو چھوڑے, 32 منٹ تو چھوڑے, 32 سیکنڈ بھی لگے, بالکل ایک مرتبہ سے اپنا رخ بدلا اور ساری ذمہ داری اس پر آ گئی. ہر ایک کو معلوم ہے شاہدہ شاہد منہ قرآن کی آیت ہے کہ گواہ ہے گواہی, اور وہ گواہی بھی جس کو کہا جاتا کہ یہ اسلام میں نظام میں جر ہو تفتیش, عدالت کورٹ کے اندر پولیس والے کی ذمہ داری ہوتی ہے تفتیش, اور وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے جر. قانون کی یہ دو اصطلاحات جناب یوسف کے واقعے میں پہلی دفعہ آئی, کہ ایک گواہ نے کہا وہ قمیص و انسان قد قد من قبل صدقت وہ من الکاذبین, اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو صدقت صیغہ مؤنث ہے, زلیخا سچی, وہ ہوا صیغہ مذکر اور یوسف جھوٹے, وہ انسان قد قد من دبر, اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہوا تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچی. اب یہ گواہ نے گواہی, لیکن اصل بات اس میں یہی, معصومین نے بھی توجہ دلا, گواہ کون تھا؟ 6 مہینے کا بچہ جو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. باقی ساری باتیں تو چھوڑی کہ دیکھنے کی کیا طاقت ہوگی, سمجھنے کی کیا طاقت ہوگی اور بولنے, لیکن جناب یوسف کی بے گناہی کا گواہ اللہ نے 6 مہینے کے بچے کو بنایا جو بول نہیں سکتا. اور ایسا قانونی نقطہ اس نے پیش کیا کہ سب کو ماننا پڑا, آپ کا زلیخا کو بھی ماننا پڑا. لیکن جو اس کا اصل پیغام ہے وہ یہ, غلقت الابواب, جب چاروں طرف سے دروازے بند, اب بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تب بھی تم بچو اور بھاگو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کام ہے پہلا قدم اٹھانا, پھر اللہ آئے گا تمہاری تائید اور مدد کو, پھر سارا کام اللہ کا. یوسف اگر پہلا قدم نہ اٹھا دے تو اللہ 6 مہینے کے بچے کو معجزے کے ذریعے سے بولنے کی طاقت نہ دیتا. اور 6 مہینے کا بچہ معجزے سے اس لیے بولا کہ یوسف نے اپنی ذمہ داری ادا کر, یہ نہیں سوچا کہ میں بھاگ بھی رہا ہوں تو کہاں جاؤں گا, راستے بند, راستے کھولنا میرا کام نہیں, بول رہا تھا میرا کام ہے گناہ کی طرف پیٹ کر کے بھاگنا. اور جتنا میں بھاگ سکتا ہوں اپنا کام کروں، باقی اللہ کرے گا. اور اللہ نے کر کے دکھائے کہ 6 مہینے کے بچے کو معجزہ دے دی. اور 67 کی جنگ باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جاتا کہ جس وقت بم گرائے جاتے تھے تو سب لوگ پوش ان بموں کو اپنی گود میں لے کے زمین میں دفن کر دیتے. بہرحال بات وہی، معجزے خدا آج بھی دکھاتا. چنانچہ عراق ایران جنگ میں آپ دیکھیے کتنے معجزات باقاعدہ تواتر کے ساتھ ثابت، لیکن سب کی ایک شرط، وہ یہ ہے کہ معاشرے کو دیکھ کے ہتھیار مت ڈالو. جتنا تمہیں کام جتنا کر سکتے ہو، چاہے کوئی راستہ بھی نہ ہو کہ بھائی آپ کہہ اس کے بعد میں کیا کروں، نہیں اس کے بعد تمہارا مسئلہ نہیں، تمہارا مسئلہ جہاں سے وہاں تک جانا. اللہ راستے کھولے گا، اللہ معصوم بچے کو قوت گویائی دے گا، اللہ تمہارے بچاؤ کا انتظام کرے گا، جیسے واقعہ یوسف میں ہوا، جیسے 67 کی جنگ میں جیسا کہا جاتا ہوا، جیسے عراق ایران جنگ میں واقع ہوا، جیسے آج بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ جب کبھی دیندار اور مذہبی لوگوں کی زبان پہ یہ جملے آتے ہیں کہ مولانا اکیلا چنا کیا بھاؤ ٹھوکے گا، کیسے اس وقت ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر. گانا اتنا بڑھ گیا کہ کس شادی میں جائیں اور اس سے بچے، لڑکیوں کے دام شادی بیاہ کے حوالے سے اتنے بڑھ گئے، مس گیدرنگ اتنی بڑھ گئی، میڈیا اس طرح سے چھا گیا، ڈش اینٹینا اور کیبل اور اس سب نے اس طرح سے دماغ خراب کر دیا. اور آج کل ساری دنیا انٹرنیٹ کا سب سے بڑا استعمال جو پورنوگرافی میں ہو رہا، کہ ساری دنیا کے قوانین دھرم بھرم ہو گئے، کہاں کہاں بچا کے رکھے. اب تو یہ ڈش اینٹینا سے بڑا خطرہ جو ہر ایک کمرے تنہائی میں پہنچ چکا، ساری دنیا پریشان. انٹرنیٹ کے جتنے خریدار جب سروے کیا گیا تو میجورٹی یا اکثریت اس وجہ سے خریدار بنی، یعنی جو اس کے کرایہ دار ہے. تو اب کہاں کہاں ہم جا کے لڑیں؟ نہیں، یہ خیال کرتے آئے حضرت یوسف سے چلے اور مولانا عباس علی صاحب تک پہنچے، یہ خیال دل میں کیسے آئے؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری صرف پہلا قدم اٹھانا. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، جو لوگ مسائل سننے آتے ہیں ان کو ایک گھنٹے کا درد نہ کافی لگتا ہے کہ آپ 25 منٹ بلکہ شاید اس سے بھی کہو. لیکن ایک بات میں آخری عرض کروں، اور وہ یہ منفی مثال دے رہا ہوں، اس کو ایسے ہی لے جا کے کسی بھی چمکا دیجیے، اس کو الٹا کر کے مثبت بنائیے گا، اس لیے کہ بعض اوقات مثال دینا بھی خطر ہو جاتا. چور کی داڑھی میں تنکا اردو کا محاورہ، میرے کئی دروس میں یہ بات ثابت ہو چکی، نہ کبھی نام لیا گیا نہ کبھی اشارہ کیا گیا، خود کسی نے وہ پوری تقریر اپنے آپ پہ اوڑھ لی اور خود اپنے آپ کو پیش کر یہ میرے خلاف تقریر ہوئی. اور پھر کہا جی ممبر سے ہمارا تذکرہ ہوا، وہ تو آپ نے اپنا تذکرہ بنایا ہے. اور چھوٹی سی مثال، محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گنڈے اور بدماش بہت پڑتے ہیں، یہ پرانی مثال ہے. آج تو گنڈہ گردی اور بدماشی بھی ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن، ایک سسٹم بن گیا، لیکن بعض اوقات تو اتنے چھوٹے چھوٹے آتے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کی بیٹنگ طاقتور ہوتی ہے، جن کا اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے مثلاً کوئی لنک ہوتا، یا شہر کے کسی بڑے دادا کی کا ہاتھ ان کی پیٹھ پہ ہوتا، اس وقت کوئی طاقت نہیں. آدمی اس کو دیکھے تو سوچے ایک مکہ ماروں گا تو 3 دن اسے ہوش نہیں آئے گا، یہ کیسے اتنا کر رہا. اگر وہ اپنے آپ پہ نہیں کرتا کوئی ہے اس کے پیچھے. ایک چھوٹا سا ملک ہے کیوبا، 30 سال امریکہ کی نیندیں اس نے آرام کر کے رکھ دی. جو بڑے بڑے ملک نہیں کہہ سکتے تھے وہ کہہ جاتا تھا امریکہ کے خلاف، اور اس کے بالکل پڑوس میں لیٹا. امریکہ کے پڑوس میں کسی ملک کا ہونا ایسا ہی جیسا کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے بڑے ملک سے سہر ملنا ایسا ہے جیسے آپ کسی ہاتھی کے پہلو میں لیٹے ہو، ہر وقت ڈرو کہ کہیں وہ کروٹ نہ بدل لے. اور اتنا چھوٹا سا ملک ہے کیوبا، مگر وہ کیوبا کو چھوڑی تھا کوئی تھا اس کے پیچھے کہ جس نے اس کو اتنا مجبور، جس نے اس کو اتنا حوصلہ دلایا. جیسے کبھی کبھار آفس ایک معمولی کلر جس طریقے سے وہ بات کرتا کہ اپنا جو اس کا امیڈیٹ باس ہے اس کی تو بات ہی نہیں مانتا، کیوں؟ وہ منہ جڑا ہوتا ہے مثلاً ادارے کے سربراہ. تو یہ جو مثالیں ہیں نا، یہ سب غلط مثالیں ہیں، الٹی اس کو سیدھا کر لیں، یہ مثالوں کو سیدھا کر لیں. اور وہ یہ کہ یہ جو تصور آتا کہ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم کیا کریں، یہ تو جنگل کی آگ ہے، اسے کیسے بجھایا جائے؟ پھیلتی جا رہی، رک بھی نہیں رہی، پھیلتی جا رہی. ایک تو ویسے ہی زبردست رک بھی جائے تب بھی اس کے اندر کیسے جائے، اب اتنی ہی زبردست پھیلتی جائے. لیکن کیا سوچیں گے جملہ آپ نے کہا، اگر آپ برائی کا مقابلہ کرنے اپنی طاقت سے جا رہے ہیں، یہ کہہ کے میدان میں سر میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، تو کوئی ضرورت بھی نہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہو. آپ پورے معاشرے کو چھوڑے اپنے 12 برس کے بچے کو بھی نہیں روک سکتے. اگر میں کا تصور آ گیا، میں اس کو سبق سکھاؤں گا، میں اسے سیدھے راستے پہ لاؤں گا، میں میں کرنے والے وہ لوگ ہوتے جن کے اپنے بچے سب سے بڑے دن کے باقی نکلتے ہیں. آپ نے دو تھپڑ مار کے اسے ابھی روک لیا, چار سال بعد آپ کے چار تھپڑ مارنے کی طاقت پیدا کر لیں, پھر دیکھیے گا اس کی بغاوت. جہاں لفظ میں آ گیا وہ تو اول سے اسلام کو چاہیے بھی, پھر آپ کی کوئی خدمات نہیں چاہیے, اور دوسرا وہ فائدہ بھی نہیں ہو. اور جہاں آپ چاہیں کہ میں کیا کیا, وہ تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں, اللہ کی تعین میرے ساتھ ہو اس کا وعدہ. جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی پیٹھ پہ اللہ کا ہاتھ رکھا ہوا, تو کم از کم اس گنڈے سے زیادہ تو آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے جو ایک داداگیر کے بل پر اور اس کے بھروسے پہ اتنا اچھلتا. اس چھوٹے سے کلر سے تو زیادہ آپ نے طاقت ہونی چاہیے, جو کہ اگر پھر آپ نے بے حوصلہ کی دکھائی تو یہ نہیں بتایا کہ آپ کمزور ہیں, یہ بتایا کہ جس کا ہاتھ آپ کی پیٹھ پر ہے آپ اس کے بارے میں بھی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں. اکیلے اپنے آپ کو مجاہد سمجھ کے میدان میں جانے ضرورت نہیں, اللہ کو بغیر خلوص والا کام چاہیے, اور اللہ کو اپنا کچھ بنا سمجھ کے جا رہے ہیں تو آپ کمزور کہاں رہے, آپ بے وسائل کہاں رہے. یہ جنگل کی آگ اللہ کا ہاتھ آپ کے کچھ آ جائے تو جنگل تو جنگل نارے نمرود گلزار بن جاتی ہے. وہ تصور یہ ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے کوئی ہمارے پیچھے, ہم اس کی طاقت کو دیکھ کے اچھل رہے ہیں. گائے اپنے کھوٹے پہ اچھلتی, اردو کا محاورہ, جتنا طاقتور کھوٹا ہوگا اتنا زیادہ اچھلے, تو ہم سے زیادہ طاقتور سہارا کس کا ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ. اور یہ پیغام کبھی بھولنے نہ پاؤ. بھائی دیکھیں یہ ذہن سے نکل بھی سکتا ہے کہ اس کی اتنی طاقت ہمارے ساتھ, چنانچہ روز و شب اللہ اکبر کہہ کے یاد دلایا جا رہا, سب سے بڑا اکبر بڑا نہیں, سب سے بڑا, سب سے بڑا, کیونکہ تمہیں روز و شب مقابلہ کرنا ہے گناہوں. ہر وقت یاد رہے کہ میں اپنی طاقت سے نہیں جا رہا, کوئی ہے میرے پیچھے, ہے کسی کا ساتھ, ہے کسی کا ہاتھ. اور پھر یہ واقعات اس کو ثابت کرتے ہیں. بھاگے یوسف ناممکن چیز, مگر اللہ نے ممکن بنا کے معجزہ دکھا کے حضرت یوسف کے واقعے کو قائم کر دی. اور یہ اللہ بادری صاحب کا لگایا ہوا پودا بظاہر ناممکن لیکن خیر, اور اس سے زیادہ پھر ہی ہم جائیں مدرسۃ الواعظین, ناممکن کام کتنا بڑا بن گیا, اور اس سے پہلے جائیں نجف کا حوضہ شیخ طوسی, ناممکن کتنا بڑا کام بن گیا. معصومین کے کام کی مثال دینا تو توہین میں بھی آ سکتا, یہ سب غیر معصوم ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہے, وہ یہ مسائل شروع ہو گئے, اب آپ کو پتا نہیں چلے گا لیکن عجیب انداز سے آج مسائل آئے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سب چیزیں دل کی گہرائی سے مصنوعی طور پہ اگر کوئی کہے اللہ کی طاقت میرے ساتھ میں یہ کر دوں, اور دل میں اس کے تصدق ہو, شک ہو. ہر دعا کے بارے میں ایک اصول بتایا گیا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین کے عالم میں مانگی جائے, یہ سوچا ہی نہ جائے. معصوم کی حدیث ہے نا, اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اس دعا کرنے والے کو جو اللہ کا امتحان لیتا. راوی چونکا, دعا کرنے والا اللہ کا کیسے امتحان لے, اللہ سے دعا مانگتا, خدا بندہ یہ کر دے, دل میں سوچتا ہے پتہ نہیں خدا کرے گا پتہ نہیں نہیں کرے گا, یہ اللہ کا امتحان ہو. اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میں نے دعا مانگی اور پوری ہو گئی, پوری ہو گئی, یہ یقین. لیکن ہر آدمی کا یقین دوسرے سے مختلف, یقین کے درجات الگ. جو سلمان کا یقین ہے وہ ابو ذر اپنی تمام تر عظمت کے باوجود نہیں پا سکتے. چنانچہ فقہ اور توضیح المسائل اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کم سے کم یقین والے آدمی کے اوپر, جس کا اتنا کم یقین ہے کہ بس اس سے کم ہو تو وہ ایمان سے نکل جائے. 33% والے یقین, احکامات شریعت بنائے گئے 33% والے آدمی کو دیکھ کر, پھر اس میں مستحبات وغیرہ مکروہات آتے ہیں وہ اور اوپر, پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ علماء لکھ دیتے ہیں کہ یہ صرف معصوم کی شان ہے, آپ کے لیے نہیں. جنت کا لالچ نہ ہو اور عبادت کرنا, یا جہنم کا خوف نہ ہو اور عبادت کرنا. جیسے مرحوم آ رہا ہے کوئی نے کہا یہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم, مگر یہ صرف معصوم کے لیے ممکن ہے. دوسرا دعویٰ کر سکتا, دعویٰ کرنے میں کتنی دیر لگتی, مگر کبھی بھی اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا. یہ 100% والا ہے جو ہمارے لیے ہے, دعوے ہمارے لیے 33% سے لے کے 99 تک. 99 بھی میں نے بطور مثال کہا, ورنہ 99 اور 100 میں اتنا کم فرق ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. مالک احسن نے ایک دفعہ سوچا تھا, لیکن وہ صرف ایک واقعہ ایک چھوٹے سے جرم ساری زندگی میں نے. خیر اب یہ فرق ہوتا, اور یہ فرق اتنا زیادہ کہ بڑے آدمی کو جو عقیدہ رکھنا واجب ہے, چھوٹا آدمی وہ عقیدہ رکھے تو وہ مذاق بن جائے. یقین کے مختلف درجے. اور جیسا میں نے کہا کہ شریعت کے واجبات و حرام اعلیٰ ترین مومن کو دیکھ کے نہیں بنائے گئے، ادنا ترین مومن کو دیکھ کے بنائے گئے. چنانچہ بعض اوقات ہمارے عوام ایک صحیح جملہ کہتے ہیں مگر ان کی نیت اس سے غلط ہوتی ہے کہ بھائی وہ کھلا واقعہ تو آپ کیا پیش کر رہے ہیں، وہ تو امام معصوم تھے جو بھی کرے کم. اپنی جگہ نظریاتی طور پہ جملہ بالکل صحیح، لیکن ان کی نیت اس سے یہ نہیں ہوتی، ان کی نیت ہوتی ہے اپنے واجبات سے جان چھوڑانا. یہی وجہ کہ امام معصوم جو اعلیٰ ترین معیار کی عبادت ہے وہ ہمارے سامنے کرتے بھی نہیں، ہمارے سامنے وہی رکھتے ہیں جو 60-70% ایک ریٹ مل جائے یا ایک پلس مل جائے بس. اب کبھی کبھار 33 والا من بھی کر دیتے تاکہ دل میں یہ خوف نہ رہے کہ کہیں اس کا عمل کرنے سے غلط تو نہیں ہو رہا ہے. شیخ محمد حسن شیخ مرتضیٰ انصاری سے پہلے کہ وہ مرجع جن کی کتاب جواہر الکلام اکثر میں کہتا ہوں، تاریخ شیعہ میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب مانی گئی. ایک مرتبہ انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا، انہوں نے لکھا ایک مرتبہ میں اپنے فتوے سے نماز پڑھی. ساری زندگی نماز ایک مرتبہ میں نے کہا نماز پڑھو اپنے فتوے کے مطابق، یعنی فتوے سے مقصد یہ کہ سارے مستعد جو فتوے کا مطلب کیا، شیخ نے کہا یہ چیز واجب نہیں، یہ واجب نہیں، یہ مستعد یہ چھوڑ، میں نے ساری چیزیں چھوڑ کے جو واجب واجب نماز، نماز ختم کرنے کے بعد جو اپنے فتوے کی نماز، مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں نے نماز پڑھی. نہیں تیرے ہی نہیں مانا، یہ نماز تو ہوئی نہیں نا، جو میرا اپنا فتویٰ تھا سب کے لیے کہ بھائی اذان چھوڑ سکتے ہو، اقامہ چھوڑ سکتے ہو، قنوت چھوڑ سکتے ہو، پہلے دو سلام چھوڑ سکتے ہو، جو اللہ چھوڑ سکتے ہو، استغفر اللہ چھوڑ سکتے ہو، نیت الفاظ میں چھوڑی جا سکتی ہے، ایک اللہ اکبر کے بعد سارے اللہ پڑھ تو نہیں نماز. جب ایک دن ٹرائی کرو جو تم دوسروں کو فتویٰ دیتے ہو. دیکھیے یہ جملہ بھی غلط استعمال ہو، ہمیشہ اس سے افضل نماز پڑھتے ہیں، آج کا ویسی پڑھو، اطمینان نہیں، اطمینان نہیں ہو. اعلیٰ کے لیے جو سپرلیٹو کا عادی ہو نا، ادنا معیار پہ جا کے اس کے لیے کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. جس کے کام میں ہنر پھر بہت اچھے طریقے سے کھانا پکاتا، آج آپ اس سے کہیں ایسا مہمان آ رہا جسے بھگانا ہے بڑا ہی تھرڈ کلاس کھانا پکاؤ، پکا ہی نہیں پائے، تو تھرڈ کلاس پکانے جائے گا اور اچھا بن جائے گا مسالا. ایک بہت اچھا سینے والا دردی آپ اس سے کہیں کہ آج خراب سی سی نہیں پائے، بہت اچھی تفریح کرنے والے آپ اس سے کہا خراب تفریح کرو کر ہی نہیں پائے اس کی طاقت سے بات. ایک ہمیشہ بہترین جواب دینے والا اس سے کہیں امتحان میں جواب تو لکھو لیکن سب بالکل بیکار بیکار، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. یعنی اگر کر بھی دے گا تو اچھا کھانا پکانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، خراب کھانا پکانے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگے. شیخ محمد حسن کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، مجھے لگا ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی، کیا نماز ہو، مگر فتویٰ سب کے لیے یہی. تو اعلیٰ ترین معیار بتایا جاتا ہے، ادنا ترین معیار ہمارے لیے کافی، اور جو اعلیٰ معیار کے لوگ ان کو دیکھ کر اگر ہم ویسا ہی کرنا چاہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، یہ سارے بزرگوں کے تجربات. اور ایک واقعہ بھی اس کے لیے ہے، اگر یہ اس کا حوالہ میں بڑی مشکل میں دے رہا ہوں کیونکہ کسی نے بتایا، سیدھا فلم کی سٹوری سنا رہا، یہ فلم کی سٹوری نہیں اگر ہے تو، وہ یہ کہ بسم اللہ کی برکتوں کے حوالے سے ایک واقعہ، یہ خطیب نے کہہ دیا بسم اللہ پڑھ کے پانی میں چلو تو چل جاؤ، اور بالکل ایک جاہل پورا اعتقاد آ گیا چلا وہ چلا. اور جب ان کو لے جایا گیا تو پہلے قدم میں لیے ڈوب گئے. حضرت عیسیٰ کے واقعے میں بھی یہ واقعہ ہے، وہ پانی میں چلے ان کا پہلا نائب چلنے لگا ڈوب گئے، فرق ہوتا. اچھا یہ ساری باتیں کس کے لیے، ایک تو بات یہ کہ یقین کے ساتھ معاشرے کا مقابلہ کریں، مگر کبھی گھبرائے نہیں کہ اتنا یقین پیدا نہیں ہو رہا، اتنا پیدا ہم کر بھی نہیں سکتے. حسنات الابرار سیئات المقربین جو اصول ہے، نیک لوگ ان کی نیکی، لیکن اگر ان سے بڑے لوگ اتنی ہی نیکی کر ان کا گناہ بن جائے، جیسی نماز ہم پڑھتے ویسی نماز اگر کوئی مرضی پڑھے، اگر تم نے بھی ایسی نماز پڑھ تمہاری نماز زیادہ ہوگی سر، فرق ہو جاتا. یہ ساری باتیں خاص مسئلے کے لیے، موضوع بھی ذہن میں رہے کہ اتنا اونچا بھی اس موضوع کو نہ لے جائیے کہ پھر آپ پریشان ہو جائے کہ اتنا یقین تو پیدا ہی نہیں ہو رہا کہ خدا ہمارے ساتھ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے چل رہا ہے معاذ اللہ مسئلہ. اسی لیے حدیث میں آئے نا کہ نماز تو وہ ہے کہ ایسے پڑھو جیسے اللہ کے سامنے کھڑے، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا، دونوں معیار بتا دیے، وہ بھی نماز یہ بھی نماز. کہتا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے معیار پہ ہم نہ پہنچ پائے تو نماز ہی چھوڑ دیں، کہ یہ بھی چل جائے گا. یہ ساری باتیں میرے موضوع سے متعلق تھی، اور ایک دوسرے موضوع سے متعلق تھی، یہ تیسری مناسبت ہے ملکی کیلنڈر کی جو مسائل میں آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ فیصلے کرنا جوش میں آدمی کر دیتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے. مثلاً گولڈن ہینڈ شیک چھوڑ دو نوکری, جوش میں اگر یہ فیصلہ کیا جائے تو اس کی مثال بن سکتی جو میں نے اپنے ابتدائی دروس کے نتیجے میں دیکھا کہ بڑا جوش پیدا ہوا نوکری چھوڑ اور اس کے بعد پھر 10 سال بیٹھ کے اپنے فیصلے پہ پچھتائے اور کبھی کسی کے خلاف بدگمانی ہوئی, کبھی کسی پہ الزام لگایا کہ اس نے ہمارا کیریئر تباہ کر دیا, یعنی اپنا سارا ثواب بھی کھو دیا اور نوکری بھی کھو دی, نہ یہ ملا نہ وہ ملا. جو اردو میں ایک محاورہ ہے 100 جوتے بھی کھانا اور 100 پیاز بھی, کہ کوئی دیہاتی ایسے علاقے سے چلا تھا جہاں پیاز بہت کم ہوتی, بادشاہ کی خدمت میں جا رہا کیا بہترین تحفہ پیش کر, کہا کہ یہاں سارا سال 1 پیاز کی کٹھی ملتی ہے, 100 جمع کی اور لے کے جائے بادشاہ کے سامنے پیش کی, اس کو تو جلالہ گیا تحفہ لے کے آئے پیاز, کہا کہ اب تمہیں سزا ملے یا یہ ساری پیاز خود یہاں ختم کرو اور یا پھر فوجیوں کے جوتے کھاؤ, فوجیوں کے جوتے ذرا ماشاء اللہ ہوتے. گھبرا گیا اس نے کہا میں پیاز کھاؤں, 10 پیاز کھائی برداشت نہیں ہوں, ساری پیاز چھوڑ دیے جوتے مار رہی, 10 جوتے پڑے کھوپڑی ذرا پل پلا کے کھائی تو بہت مشکل ہے پیاز ہی کھاؤں, 10 پیاز اور کھائے پھر برداشت نہیں والے جوتے ہی صحیح, آخری میں نکلا کہ 100 پیاز بھی کھانا پڑی اور 100 جوتے بھی برداشت کرنا پڑے. تو ایسا جوش دکھانے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی خرابی آ گئی وہ بھی آ گئی, نہ اس سے بچے نہ اس سے بچے. گولڈن شیک ہینڈ, ہینڈ شیک جو بھی اس کو کہا جائے, اس اسکیم کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کا قبول کرنا واجب ہوتا تو پھر آنکھیں بند کر کے قبول کرنا پڑتا, چاہے بعد میں پچھتاوا ہوتا کہ خوشی ہوتی, اور اگر اس کا قبول کرنا حرام ہوتا کہ نہیں یہ تو بالکل حرام. مثلا بعض مراجے جو بینک کے ہر پیسے کو حرام سمجھتے ہیں, کہتے تنخواہ میں اگر تمہیں 15,000 مل رہے اور گولڈن شیک میں 10 لاکھ مل رہے, آدھا گلاس شراب پینا اور 2 بوتلیں شراب پینا, 2 نمازیں قضا کرنا اور 2,000 نمازیں قضا کرنا, وہ کہیں گے یہ 15,000 لے لو مہانا والو, 10 لاکھ مت لو وہ زیادہ بڑا گنا. چوری میں بھی فرق ہے نا, 1 دینار سے کم کی چوری ہاتھ نہیں کٹے گا زیادہ کی چوری. تو اگر حرام ہوتا, میں نے اس لیے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بینک چھوڑنا کیسے حرام ہو سکتا, بینک چھوڑنا تو نہیں گولڈن شیک کا پیسہ لے کے چھوڑنا, تب بھی آگے سوچنے کی گنجائش ہی نہیں, واجب میں بھی سوچنے کا گنجائش نہیں ہوتی اور حرام میں یہ بھی میں غلط کہہ گیا, اگر حرج بن رہا ہے تو گنجائش ہوگی. بہرحال گولڈن شیک کی اسکیم نہ اسے قبول کرنا واجب ہے نہ اسے قبول کرنا حرام, یہ تو بات یہاں ختم ہو. لیکن ان لوگوں کے لیے مسئلہ ذرا مختلف, یہی جو بات ختم ہوئی نا پھر کھل رہی ہے, پھر یہ دروازہ کھل رہا, سوائے ان لوگوں جو اس وقت یقینی حرام میں مبتلا, یعنی بینک میں ان کا جاب ایسا ہے کہ یقینی حرام, اور دوسری نوکری یا روزگار ان کے لیے مشکل بھی نہیں. دیکھیں بالکل یقینی اگر حرام نہیں, امکان ہے کہ آگے چل کے حرام ہو جائے گا, تو ابھی نوکری چھوڑنا واجب نہیں, ابھی اگر واجب ہو کہ ان کے لیے جو اس وقت یقینی حرام ہے, لیکن یقینی حرام والے بھی اگر نوکری چھوڑ دیں تو ان کے لیے مسئلہ حرج, کہاں سے کھائیں گے کیسے اپنا گھر چلائیں گے ناممکن نظر آ رہا, ناممکن کو حرج نہیں کہتے ناممکن کے قریب قریب, تو ان کے لیے بھی اپنا فیصلہ اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے کرنا, پاکستان کے عام حالات میں یقیناً یہ مسئلہ تقریباً حرج جیسا لگ تو رہا, لیکن چونکہ مسئلہ ہے اس میں بزنس کا بھی انوالومنٹ ہو سکتا, تو بزنس کے بارے میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ تو تقریباً حرج لگ رہا ہے کہ نوکری چھوڑ کر ایسی ہی نوکری ملے, لیکن یہ ضرور بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ 10 لاکھ ملیں گے کہ 15 لاکھ ملیں گے کہ 5 لاکھ ملیں گے, اس سے بزنس شروع ہو سکتا ہے. یہ میں نے ان لوگوں سے سنا جن کے باپ اور دادا نے کبھی بزنس نہیں کیا, ان کے دل میں یہ لالچ آ رہا تو مچھلی کے بچے کو پیرنا کون سکھائے, بزنس مین کمیونٹی میں اگر لوگوں کو چالتے نظر آ رہے ہیں اس میں تو میرا بولنا ہی غلط. لیکن اگر صورتحال یہ بن رہی کہ مسئلہ حرج کا ہے. تو یقیناً اگر یہ نوکری حرام بھی ہے تو چلا سکتے. یہ حرج کا نہیں ہے لیکن یقینی حرام نہیں, کیونکہ پاکستان کی بینکنگ اس آرڈیننس کے بعد جو غالباً 1981 ہی میں جاری ہوا, آج کا درد ہمارا 1981 کے حوالے سے تھا, یہ بھی ایک مناسبت آ گئی. غالباً بینکنگ آرڈیننس 81 میں آیا, اس کے اعتبار سے پاکستان کی بینکنگ کو پورا پورا حرام کہنا بڑا مشکل ہے, خصوصاً جو نیشنلائز بینکنگ. تو جو پرائیویٹ بینکنگ میں تو مجھے لوگوں نے خود بتایا کہ کاغذات بھی جو بھی لکھا جائے لیکن جب پاس ڈیلنگ ہوتی تو بینک والا صاف صاف پوائنٹ آف کی بات کرتا. لیکن نیچرل بینکنگ میں غالباً ابھی پی ایل ایس اور مارک اپ یہ وہ سسٹم چل رہا ہے جو یقینی حرام تو نہیں, شک والا. خیر مسئلہ بہت الجھ گیا اور وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اسے بہت زیادہ تفصیل سے بتاؤں. خلاصہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بینک میں یقینی حرام کر رہا ہوں اور میرے لیے بینک کی نوکری چھوڑنے میں مشکل تو ہوگی, مشکل تو دو رکعت نماز پڑھنا بھی ہوتی وہ حرج نہیں ہے, مشکل تو روزہ رکھنا بھی حرج نہیں, مشکل الگ چیز ہے حرج الگ, مشکل ہوگی لیکن سیٹ ہو جاؤں. اور اس کے اندر پھر بعض اوقات یقین عقیدہ بھی کاؤنٹ کرتا, ایک آدمی اس یقین کے عالم میں واقعاً اس کا اپنی یقین وہ ہو بھی جاتا, اور ایک آدمی یہ کھانے کو تو کہتا ہاں مجھے اللہ پہ یقین ہے, دل میں یقین نہیں, تو وہ ساری زندگی ایسے ہی رہتا ہے ڈاوا ڈول. اس کے لیے تو گولڈن شیک ہینڈ اسکیم قبول کر لینا واجب, جس کو یقینی حرام کا معلوم ہے میں حرام کر رہا ہوں اور کوئی حرج بھی نہیں. باقی جتنے لوگ بچے, اب جتنے لوگ بچے اس کو نکال کے ان کے لیے یہ واجب نہیں. کون لوگ بچے؟ وہ لوگ بچے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہمارا جاب حرام ہے کہ نہیں, ان کے لیے اسکیم قبول کرنا واجب نہیں. جنہیں پتا چل گیا ہمارا جاب حرام ہے لیکن حرج نہیں, ہمیں مشکل ہوگی لیکن حرج حرام تو ہے لیکن حرج بھی, ان کے لیے بھی نوکری چھوڑنا ضروری نہیں. اس کے بعد جب یہ جملے بن گئے, فقط اس آدمی کے لیے یہ اسکیم قبول کر لینا واجب جو یقینی حرام ہے اور کوئی اس کے لیے حرج نہیں ہے دوسرا جاب, اس کے لیے تو واجب ہے کہ اسے قبول کرے چھوڑ. جس کے لیے یہ واجب نہیں, یعنی یا تو یہی اس کو پتا نہیں چل رہا کہ میں یقینی حرام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, یا پتا بھی چل رہا ہے لیکن دوسرا جاب نہیں ملے گا حرج, وہ بینک کی نوکری کو جاری رکھ سکتا. اور جب بینک کی نوکری جواب اصل جواب وہاں سے ملے, جب بینک کی نوکری جائے تو یہ اسکیم قبول کر لینا واجب نہیں, پھر واجب نہیں. لیکن فیصلہ اگر پھر بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ خود مختار ہیں, حالات اور ماحول دے. البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہمیں فتوے سے ہٹ کے مشورہ بھی چاہیے, اس درس کا کام مشورہ نہیں, کیونکہ یہ درس کسی کے ذاتی خیالات کے بیان کے لیے نہیں. اگر کبھی اس درس میں کوئی ایسا موضوع بھی آیا کہ ایسا لگا کہ کسی کے ذاتی خیال ہے کسی کے خلاف, تو وہ سننے والوں کی غلط فہمی ہے, بات وہی اٹھائی جاتی ہے جس سے یا قوم کو نقصان پہنچے اور یا پھر یہ خلاف شریعت. تو مشورہ جو ہے وہ اس درس کا موضوع نہیں, لیکن دو مشورے میں خود سے دینا چاہتا ہوں, یہ کہہ کر کہ شرعاً یہ مشورے آپ کے لیے زیرو کی ویلیو بھی نہیں رکھتے, میں زیرو رکھتے ہیں, مائنس کی بات کروں گا تو آپ کچھ پیسے مانگ لیں گے, زیرو, کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں, آپ کی مرضی, مانے مانے نہ مانے نہ مانے. دیکھیے یہ تربیت جو ہے ہمارا مشتہر دیتا, بڑی مشکل ہے یہ تربیت کہ آپ کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ آپ کی بات آپ کے منہ پر ہی دے مارے کہ نہیں ماننا. ارے معمولی آدمی ناراض ہو جاتا, اتنی ہی باتیں ہمیں اس لیے برداشت کرنا پڑتی ہے سامنے والے کو برا نظر, یہ تربیت مرضی دیتا, ساری محنت کر کے اتنی موٹی کتاب لکھتا, ہم کہتے ہیں بلا مسئلے میں آپ نے احتیاط مستقبل لکھا ہم نہیں ماننا چاہ رہے, ٹھیک ہے آپ کو ہم اس سے میں نہیں کہا کہ نہ مانو جاننا میں جاؤ, نہیں آپ کہا میری کتاب کے 100 میں سے صرف 25 مسئلے ماننا 75 چھوڑ دینا, اس کی ایک بات ہے اس کا ایک مشورہ ہے, لیکن یہ ہمارے مراجع اتنا حوصلہ ہوتا, آج کل یہ حوصلہ بہت کم ہو گیا, معمولی طالب علم ذرا ان کی غلطی بتائی جائے وہ بھی اجمالا او ہو, جیسے کوئی یزید کے خلاف رہنا میں جنگ ہو گیا ہے. تو مشورے میں دو دینا چاہتا ہوں, ایک مشورے کا تعلق ہے گولڈن شیک سے, ایک کا تعلق ہے غسل جنابت اور حج کے مسئلے سے, وہ آئندہ اتوار کا موضوع ہے کیونکہ یہ آج موضوع مکمل ہوگا, آئندہ سے مسائل کا وقت بڑھا دیا جائے. وہ جو مشورہ وہ یہ, کوئی مشورہ اگر چاہتا تو مشورہ یہی کہ بینکنگ بہرحال ایک اتنا خطرناک اور حرام سے قریب قریب کام کہ اگر کسی کی جان کچھ زحمت اٹھا کے بھی اس سے چھوٹ رہی. بعض ایسے ہوتے ہیں نا مسائل کے آدمی کہتے ہیں پیسے دے کے اس سے ہماری زمین کسی نے قبضہ کر لی ہمارا حق, لیکن جان چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں اچھا چلو تم 10-20 ہزار دو چھوڑو ہی ہماری جان چھوڑی. وہی زحمت ہوتی ہے وہ بھی اپنی اپنا پیسہ اپنی چیز کے لیے دے رہے مگر اسے حوالے سے کر. یہ ہے اتنا خطرناک اور حرام سے اتنا قریب قریب یہ چلتا بینکنگ کا مسئلہ کہ کبھی بھی یہ لائن کراس کر کے حرام بن جاتا ہے, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے پھر آپ باہر نکل جائیں, لیکن اتنا قریب قریب. صحبت یار منظر اثر کردم جو سادی نے بالکل ہندوستان کے شروع میں لکھا کہ کبھی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے مچھلی کا کام کرنے والوں کے گھر والوں کے جسم سے بھی مچھلی کی بو آتی مسئلہ, اور پرفیوم اور عطر اور خشک وغیرہ سے جو عطر بناتے ہیں ان کے گھر والوں کے جسم سے بھی عطر کی خوشبو آتی ہے چاہے وہ خود اس کام میں نہ ہو. تو ہے یہ اتنا حرام کے پہلو بھائی کہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کبھی بھی حرام میں جا سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ ڈر یہ رہتا ہے کہ پتا بھی نہیں چلے گا اور حرام میں جا سکتے ہیں. چاہے مجتہدین کے فتوے اس کے حق میں ہو کہ یہ آپ کام ان مجبوریوں میں کر سکتے ہیں, لیکن مشورہ کہہ رہا ہوں جس کی ایک پائی کی بھی ویلو نہیں ہے. شرن آپ کو جب امام کا مشورہ ماننا واجب نہیں ہے, نہیں یہ تو توہین ہوگی, خدا کا مشورہ ماننا آپ پر واجب نہیں ہے تو چھ فدی اور چھ فدی کا شوربا. آج میرا اشارہ نہ کہاں ہے نہ پڑے خود اپنی طرف ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو. خدا کا مشورہ ماننا واجب نہیں, جی ہاں جو شریعت میں مستحبات ہے مثلا نماز عشاء پڑھو جی خدا کا مشورہ نہ پڑھے, استخارہ خدا کا مشورہ ہے نہ مانے, بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن مشورہ